الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. آج ہم نے سورہ شورا، سورہ زخرف، سورہ جاسیہ، سورہ دخان، یہ چار سورتیں پڑھی ہیں. سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کے ایک قول کا ذکر کیا ہے، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کہ اللہ نے ہدایت کے لیے جو کتاب نازل کی ہے یہ عرب میں کسی دولت مند آدمی پہ کیوں نازل نہیں ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو غریب اور مسکین ہیں، ان پر کیوں نازل ہوئی ہے؟ یہ کوئی وڈیرے پر ہوتی، پیسے والے آدمی پر قرآن نازل ہوتا؟ اللہ نے جواب دیا، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تمہارے رب کی جو رحمت ہے نبوت، اس کے تقسیم کرنے کا اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ تم جس کو پسند کرو گے اس کو نبوت ملے گی، اللہ کی پسند کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر ایک مثال سے سمجھایا کہ نبوت سے بہت کم درجے کی چیز ہے دولت، وہ دولت تمہاری مرضی سے تقسیم نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ کی مرضی سے تقسیم ہوتی ہے، جس کو چاہتا ہے دولت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے غریب بنا دیتا ہے، اس میں بھی انسانوں کی چاہت کا دخل نہیں ہے، ورنہ چاہتا تو ہر ایک دولت مند بننا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے، مگر کوئی کوشش کم کرتا ہے پھر بھی بن جاتا ہے، اور کوئی کوشش پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتا ہے پھر بھی کچھ نہیں کر پاتا. تو اللہ نے فرمایا کہ جب یہ دولت کی تقسیم جو بہت کم درجے کی نعمت ہے نبوت کے مقابلے میں، اس میں تمہیں اختیار نہیں ہے، تو نبوت کس کو ملنی چاہیے اس کی سلیکشن بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، انسانوں کی طرف سے نہیں، اور اس سلیکشن کے لیے الیکشن بھی نہیں ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی رائے لیتے ہوں، جس کو اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل ہے اسی کو دی جاتی ہے. آگے فرمایا اللہ نے کہ دولت ایک ایسی چیز ہے، وہ کہتے تھے نا فلاں دولت مند پہ کیوں نازل نہیں ہوئی نبوت، فلاں دولت مند کو کیوں نہیں ملی، تو لوگوں کی نظر میں دولت مند کا ایک وقار ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے لوگ ہیں، غریبوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے. تو اس کا اللہ جواب دے رہے ہیں اگلی آیات میں کہ میری نظر میں دولت کی ذرہ برابر بھی اہمیت نہیں ہے. کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر دولت کی کچھ اہمیت ہوتی تو کافروں کو بالکل بھی دولت نہ دیتا میں، جو مجھے مانتے ہی نہیں. بلکہ فرمایا کہ ہماری ہم یہ چاہتے ہیں کہ کافروں کو دنیا میں اتنی دولت دے دیں کہ لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، جو لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں، رحمان کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اس کی اطاعت فرما برداری نہیں کرتے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اتنی دولت دے دیتے کہ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی ہوتی ہیں. ان کے گھروں کی چھتیں کیا ہوتی ہیں؟ چاندی. اتنی دولت. وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، گھروں میں جو سیڑھیاں ہوتی ہیں نا اوپر والے پورشن میں جانے کے لیے، وہ بھی چاندی کی ہوتی ہیں، اتنا پیسہ دیتے ہم ان کو. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور گھروں کے دروازے اور گاؤ تکیے، تخت جس پر بیٹھتے ہیں، سارے چاندی کے بنے ہوئے ہوتے. وَزُخْرُفًا، اور زیادہ دیتے کسی کو تو یہ سب چیزیں سونے کی بنے ہوئی ہوتی، اتنی دولت دیتے ہم. لیکن کیوں نہیں دی اتنی؟ فرمایا اَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدًا، حکمت یہ ہے کہ اگر کافر کو اتنی دے دی جاتی تو پھر مسلمان بہت زیادہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ایمان والے بہت بڑی آزمائش میں پھنس جاتے ہیں. ابھی اتنی آزمائش میں ان کی ترقی دیکھ دیکھ کے، ان کی ٹرینیں دیکھو، ہماری ٹرینیں، اللہ دشمنوں کو بھی نہ دکھائے ہماری ٹرینیں،
دکھتی نہیں, بیٹھا رہتا ہے اسٹیشن پہ, 6 بجے کا ٹائم تھا, دیکھنے کو ترس جائے گا, 4 گھنٹے کے بعد کہیں سے انجن نمودار ہوگا, وہ بھی اعلان ہوگا انجن کا, ابھی نمودار نہیں ہو, وہ انجن خانے وال پہ کھڑا ہوا ہے, آپ کراچی میں خانے وال پہ. پھر وہاں سے آئے گی, پھر بیٹھو اس میں, بشرطے کے بیٹھنے کی جگہ مل جائے, آپ کی بکنگ کی سیٹ پہ کوئی اور بیٹھا ہوا ہوگا, اس سے لڑو. تو ابھی ہم ان کی ترقی دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے, ارے ان کو اتنا, وہ اتنے, ہم تراویاں پڑھتے ہیں پھر بھی ویسے کے ویسے ہی, 20-20 رکعتیں پڑھتے ہیں پھر بھی غریب کے غریب ہی. تو اللہ فرما رہے ہیں ابھی اتنی آزمائش میں ہو, اگر ان کو اتنی دولت دے دیتا نا کہ سونے چاندی چھتوں, یعنی چھتیں سونے چاندی کی ہوتی, تو پھر ڈر یہ تھا کہ تم سارے کافر ہو جاتے ہیں, سب مسجدوں کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, اتنی دنیا میں مزہ اور لذت ہو جاتی کہ تم کہتے بھائی دین میں وہ مزہ نہیں ہے جو ان ملکوں میں مزہ ہے اور ویسا بننے میں جو مزہ ہے. اس لیے فرمایا کہ اتنی زیادہ نہیں دی تاکہ تم خراب نہ ہو جاؤ, ورنہ ہم چاہتے تو یہی ہے کہ اتنی زیادہ دے دیں. کیوں سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ تو اپنے نافرمانوں کو اتنا کیوں نواز رہے, وہ تو تجھے مانتے نہیں, وہ زنا کرتے ہیں, بدکاری کرتے ہیں, والدین سے بد سلوکی کرتے ہیں, قطع رحمی کرتے ہیں, رشتہ داری توڑتے ہیں, کتوں پہ احسانات, خونی رشتوں پہ کو توڑنا, خدا کو نہیں مانتے, جو مانتے ہیں وہ خدا کے ساتھ غیروں کو شریک کرتے ہیں, کوئی عیسیٰ ابن مریم سے دعائیں مانگ رہا ہے, کوئی بتوں کے سامنے جھک رہا ہے, کوئی گائے کی پوجا پاٹ کر رہا ہے, اللہ کے سامنے نہیں جھکتے, اس کے دین کو نہیں مانتے, تو اتنے بڑے نافرمان تو ان کو اتنا نوازتا کیوں؟ اس کا آگے اللہ نے جواب دیا, فرمایا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان. متاع کہتے ہیں تھوڑا سا, یعنی سونے کی چھت, سونے کی سیڑھیاں, سونے کے تخت, کتنے تولے سونا ہوگا نا, آج کسی کے پاس 2 تولے سونا ہو چھپاتا پھر رہا ہوتا ہے, اتنے سی ایک آدھ لاکٹ ہو, تو اتنے بڑی بڑی سونے کی چیزیں ہوں, لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں, متاع الحیات الدنیا, دنیاوی زندگی کا بہت تھوڑا سا سامان, کیا کر لے گا, 40 سال, 50 سال, 60 سال رہ لے گا اس سونے میں, اس کے بعد مر مرا کے ختم. تو زندگی اتنی تھوڑی ہے, اتنی تھوڑی زندگی ہے کہ اس زندگی میں اتنی دولت استعمال کر نہیں سکتا. یہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ نے کسی کی دعوت کی اور اکرام میں 8 روٹیاں اس کے سامنے رکھ دی, وہ کہہ رہے بھائی 8 روٹیاں, میں بھینس تھوڑی ہوں, میں کیسے کھاؤں گا. تو وہ کہہ رہے بھائی بس میں چاہتا تھا تمہارا فل اکرام کروں گا. تو کہے گا آپ کے اکرام کی وجہ سے میرا پیٹ تھوڑی بڑا ہو جائے گا, پیٹ تو 2 روٹیوں یا 3 روٹی کھا لے گا زیادہ سے زیادہ, باقی 7 صرف ضائع ہوں گی, کچھ بھی نہیں. تو پیٹ کو تو نہیں بڑھایا جا سکتا نا, تو اسی طرح اپنی عمر کو نہیں بڑھایا جا سکتا. آپ دولت زرداری جیسی جمع کر لیں, عمر آپ کو نوح علیہ السلام جیسی نہیں ملے گی. وہ بیچارہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں زندہ بھی نوح علیہ السلام جتنی اتنی دولت جمع کر لی, اتنی جمع کر لی, ابھی بھی کر رہا ہے, آخری دن تک نہیں چھوڑے گئے. بتا دوں میں آپ کو, جس دن برطرف ہونے والا ہوگا نا, اس دن بھی 25-30 کروڑ روپے دائیں سے بائیں گھما رہا ہوگا. آخری دستخط جو ہے نا اس کے ریزائن کے, اس سے پہلے بھی کوشش کرے گا کہ کچھ نہ کچھ پھسوٹ لوں یہاں سے, گھسیٹ لوں. تو کتنا گھسیٹ لے کے, عمر میں اضافہ نہیں ہو سکتا. لا یستقدمون ساعۃ ولا یستقدمون, اللہ فرماتے ہیں موت کا جو وقت آئے گا نا, 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے, 1 سیکنڈ ایسے دبوچ لوں گا میں, دبوچ لوں گا. تو لوگ دولت کو, عیاشی کو دیکھتے ہیں, اپنی عمروں کو نہیں دیکھتے کہ رہنا کتنے دن. تو جو مسافر آدمی ہوتا ہے وہ تھوڑے پہ بھی خوش ہو جاتا ہے, کہتا سفر آرام سے کٹ جائے, سونے کے لیے ایک آدھ پنکھا ہو, مچھروں سے حفاظت ہو جائے, صبح اٹھیں تو ناشتے کا انتظام ہو, پیٹ میں کچھ روٹی چلی جائے, اور دوپہر کو تھوڑا بہت کچھ مل جائے آرام سے تاکہ کمزوری نہ ہو, ڈنر کا انتظام ہو جائے تاکہ رات کو پھر سکون سے سو سکیں, یہ بھی ہو جائے بہت, باقی وہاں جا کے ہو جائے گا حساب کتاب. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ذہن بنانا چاہتے ہیں, لیکن ہمارا یہ ذہن بن نہیں رہا. دنیا دنیا, پیسہ, دولت دولت, گاڑی, بنگلہ, پھر ابھی تک گھر کیوں نہیں بنا سکا, میں کرائے کے گھر میں کیوں رہ رہا ہوں, 10 سال ہو گئے اپنا گھر نہیں ہے میرا, اور سونا تک نہیں بنا سکا میں. میرے پاس ایک صاحب کا فون آیا, میرے جناب 1.5 لاکھ روپے, نہیں میرے جناب وہ پتہ نہیں 3 لاکھ روپے ڈوب گئے ہیں, مجھے برین ہیمج ہونے والا ہے, میرا دماغ خراب ہو رہا ہے, یہ ہو جاؤں گا, مر جاؤں گا. تو میں نے کہا آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ کہہ رہا ہے 1 لاکھ. میں نے کہا 3 لاکھ تو کچھ بھی نہیں ہے, 3 مہینے کی تنخواہ ہے, کوئی ایسی بات گھبرانے کی فکر ہی نہیں. میں نے کہا 3 اور ڈبو دو تبھی یہ سیٹ ہو جائے گی, مجھے دماغ سے خناس نکل جائے گا. میں نے کہا روٹی مل رہی ہے صبح کھانے کو, شام کو مل رہی ہے, تو بس اللہ کا شکر ادا کرو. تو جب تک یہ دماغ سے دنیا کی محبت کا خناس نہیں نکلے گا, سکون نہیں ملے گا, اور دین پہ چلنے کی توفیق بھی نہیں ملے گی. پیسہ رکھنا منع نہیں ہے, پیسہ کمانا منع نہیں ہے, پیسے سے دل لگانا منع ہے. پیسہ سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی بہت تھا, بلکہ اللہ سے مانگ کے لیا تھا, ربی حبلی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی, اللہ ایسی حکومت چاہیے نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملے نہ میرے بعد. حکومت مانگی تھی, نیت اچھی تھی تاکہ اس حکومت سے اللہ کے دین کو نافذ کریں. تو اللہ نے دولت بھی دی, حکومت بھی دی, جنات کو تابع بنا دیا, ہیرے جواہرات تخت پہ لگے ہوتے تھے سونے چاندی کے, اتنی دولت دے دی کہ سلیمان علیہ السلام جیسی دولت نہ پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں قیامت تک کسی کو ملے گی. وہ جو ہے نا, وہ کیا نام ہے اس کا, وہ جو سافٹ ویئر کا انجینئر ہے بل گیٹس, اس کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ وہ زمین پہ پڑے ہوئے $100 ملے نہیں اٹھاتا ہوا, کیونکہ وہ اس سے کم وقت میں $100 سے زیادہ کما لیتا ہے. اس سے بھی زیادہ دولت مند تھے سلیمان علیہ السلام, اس سے بھی زیادہ دولت. تو 100 تو صرف بیویاں تھیں سلیمان علیہ السلام کی, جو جس کو چاہتے اس سے شادی کر لیتے, اتنی دولت تھی, شادی ہو بھی جاتی تھی آرام سے. عورتوں کو, خواتین کو, ایک تو پیغمبر تھے اور دوسرا وہ بھی کہتے ہوئے ان کی بیوی بن جائیں گے تو بھلے 7 دن نمبر آئے گا, لیکن پیسہ کتنا ملے گا, ٹھیک ہے نا, پیسہ کتنا ملے گا, یہ بھی تو سوچتی ہوں گی نا خواتین, بھائی دولت میں کھیلیں گے, ریل پیل ہوگی, مزے ہوں گے. تو 100 بیویاں سلیمان علیہ السلام نے ایٹ اے ٹائم رکھی ہوئی تھی, اچھی نیت سے کہ تاکہ ان کی اولاد ہو, ان کو میں مجاہد بناؤں گا. تو دولت رکھنا منع نہیں ہے, دولت کمانا بھی منع نہیں ہے, دولت سے دل لگانا منع ہے. دل لگانا, سلیمان علیہ السلام نے دولت سے دل نہیں لگایا, اس کی دلیل خود قرآن میں. ایک مرتبہ گھوڑے دیکھنے کے لیے اپنے گھوڑے استبل تھا پورا, بہترین گھوڑوں کا, حکمرانوں کا ہوتا ہے نا خوبصورت گھوڑے پالنے کا شوق ہوتا ہے, جہاد کی نیت سے پالتے تھے وہ. لیکن بہرحال گھوڑا ایک دنیا کی چیز بھی ہے, زینت ہے اس میں. تو ایک دن گھوڑوں کو دیکھنے نکلے, ان کے گردنوں پہ ہاتھ پھیرا, بڑا خوبصورت استبل, سینکڑوں گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں, بڑے خوش ہو رہے تھے, اپنے میرے گھوڑے ہیں بھائی, ٹھیک ہے نا. تو اتنے میں ان کی ایک معمول تھا عبادت کا, عصر کے وقت وہ گھوڑوں میں ایسے مشغول ہوئے کہ وہ معمول قضا ہو گیا, خیال ہی نہیں رہا اس طرف. جب سورج غروب ہو گیا پتہ چلا میری نماز قضا ہو گئی, میں تو گھوڑے میں مشغول رہا. تو آپ کو غصہ آیا کہ اس دولت نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کیا, سارے گھوڑے ذبح کر دیے. سارے گھوڑے کیا کر دیے؟ ذبح. فتفق مسحم بالسوق والاناق, چورا منگوایا سب کی گردن. میں ایسی دولت رکھتا ہی نہیں جو مجھے اللہ سے غافل کر دے. اتنا دم ہے آج کسی میں؟ ہمارے زرداری صاحب گھوڑے گھوڑے دیکھ رہے ہیں, اور ایک گھوڑا کوئی ایسی قضا ہو جائے, صدر صاحب کی نماز قضا ہو جائے, خدا نخواستہ, ٹھیک ہے نا, نماز قضا ہو جائے, پھر ایک دم خیال, اے اللہ کیسا ہو گیا یہ میرے ساتھ. وہ تو بڑے بزرگ ہیں, ہم عام آدمی کی بات کریں, ایک آٹھانے بھی صدقہ نہیں ہوتے کہ اس دکان کی وجہ سے میں اللہ کی یاد سے غافل ہو رہا ہوں. ہمارے حضرت کے ایک مرید تھے, انہوں نے حضرت کو فون کیا, فرمایا کہ حضرت میں نے کل سارا دن دکان بند رکھی ہے اپنی, حالانکہ رش بہت تھا. پوچھا کیوں؟ کہا میں کئی دنوں سے دکان میں لگا ہوا ہوں, گاہکوں کا رش ہوتا ہے, کسٹمر بہت ہوتے ہیں, میرا دل دکان ہی میں اٹکنے لگا تھا, ہر وقت دکان, ہر وقت. تو میں نے ایک دن کے لیے بند کر دی, میں نے کہا بھاڑ میں جیسے کی تیسی, دل نہ اٹکے دکان سے, گاہک بے شک بھاگے ہیں یہاں سے, تھوڑا سا پیسے کا نقصان ہو جائے, لیکن یہ جو ہر وقت دکان 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 دکان, گاہک کسٹمر لائن لگی ہوئی ہوگی, تو ایک دن کے لیے میں نے, چھٹی والا دن نہیں تھا, ویسے ہی بند کر دی. حضرت نے بڑی شاباش دی, فرمایا چلو کوئی تو ہے جس کو اپنے دل کی فکر ہے کہ میرے دکان میں پیسہ آئے مگر دل میں نہ آئے, پیسہ جیب میں آئے, بٹوے میں آئے, دل میں نہ آئے. ہمارے دل, غریب آدمی کے بھی آٹھانے ہوں گے نا بٹوے میں, وہ بھی دل میں گھسے ہوئے ہوں گے, تھوڑی سے پیسے ہوں گے وہ بھی دل کے اندر گھسے ہوئے ہوں گے, اس کے بھی اس کو بڑا غم ہوگا. اور پیسہ دل میں ہے یا نہیں اس کا پتہ ایسے چلتا ہے کہ اگر چھن جائے تو کتنا غم ہوتا ہے. اہل اللہ کے پاس دولت ہوتی ہے, کسی حادثے میں ہلاک ہو جائے, چلو جی ہو کوئی بات, کھانا تو ملے گا, پینا تو ملے گا, بنیادی ضرورت تو روٹی ہے, اس کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے نا, آپ کے بحری جہاز چلا کرتے تھے تجارتی, بہت مالدار تھے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو کسی نے آپ کو آ کے اطلاع دی کہ یہ ماحول کا انسان پہ بڑا اثر پڑتا ہے, آج کل موبائل کا دور ہے نا, اطلاعات موبائل پہ ہوتی ہیں. تو ایک جگہ میں واقعہ سنا رہا تھا, میں ہوش میں ہی نہیں کہ بھائی وہ موبائل کا دور نہیں تھا, میں کسی نے فون کیا امام حنیفہ کو, ٹھیک آج کل فون ہی ہوتا ہے نا. وہ کہتے ہیں نا لیلا مجنو اس زمانے میں آ گئے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم جو فون پہ گپ شپ لگاتے ہیں اس میں مزہ نہیں ہے, وہ کبوتروں والا سسٹم ہی ہونا چاہیے. کبوتروں کے جو خط آتے تھے نا اس کا اپنا مزہ تھا, چھوڑو موبائل موبائل پھینکو, کبوتر کے ذریعے بات چیت ہوگی. ٹھیک ہے جی, ایک دن خالی کبوتر آیا مجنو کے پاس, مجنو نے رکا لکھ کے بھیجا یہ خالی کیوں آیا, اس میں لکا بھیجا ہے مس کال تھی, مطلب یہ عادتیں وہ ختم نہیں ہوئی موبائل والے. تو خیر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع دی گئی کہ آپ کا بحری جہاز برباد ہو گیا ہے, سمندر میں ڈوب گیا, کروڑوں روپے کا مال ضائع ہو گیا. تو آپ نے کہا الحمدللہ. پھر کسی نے آ کے دوبارہ اطلاع دی, پھر آپ نے کہا الحمدللہ. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اس خبر پہ دو دفعہ الحمدللہ کہا, یہ کیا خبر تھی؟ کہہ رہے ہیں پہلی خبر یہ تھی کہ جہاز برباد ہو گیا ہے, تو الحمدللہ میں نے جہاز کی بربادی پہ نہیں کہا, ظاہر نقصان پہ تو الحمدللہ نہیں کہا جاتا, میں نے اپنے دل کو ٹٹولا کہ میرے دل میں کوئی جلن تو نہیں ہو رہی, دولت سے دل اٹکا ہوا تو نہیں ہے کہ اب پریشان ہو رہا ہو. تو میں نے اپنے دل کو الحمدللہ اس غم سے پاک پایا, تقدیر پہ راضی پایا, کوئی بات نہیں اللہ کا دیا ہوا تھا ختم, کوئی روٹی تو ملے گی, اللہ نے وعدہ کیا پیٹ بھرے گا, جو بنیادی ضرورت ہے وہ پوری ہوگی, کوئی بات نہیں. تو اس لیے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے میرے دل کی حفاظت, جہاز کی حفاظت نہیں کی اللہ نے, لیکن دل کی حفاظت کی ہے. دل کی قیمت جہاز سے زیادہ ہے. پھر بعد میں آ کے خبر دی گئی کہ نہیں خبر غلط تھی, آپ کا بحری جہاز محفوظ ہے, سامان ساز و سامان کے ساتھ محفوظ ہے. اس پہ پھر میں نے الحمدللہ کہا. تو پہلے لوگ اپنے دلوں کی حفاظت کرتے تھے, آج دل کو برباد کرنے کا پورا سامان کر رہے ہیں. ہر وقت دولت کی بات, ہر وقت پیسوں کی بات, تیری تنخواہ کتنی ہے, میری تنخواہ اتنی ہے, اگلے مہینے میری تنخواہ اتنی ہو جائے گی, تیری کتنی ہو جائے گی, تو یہ کر لے, تو یوں کر لے, کمائیں باتیں نہ کریں. من احب شیئن اکثر ذکرہ, انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے, اور جس چیز کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے اس کی محبت اور بڑھتی ہے. پہلے ہی دولت کے پجاری بنے ہوئے ہیں, سکون برباد کیا ہوا ہے, اور ہر وقت پیسوں کی باتیں کر کر کے اور محبت بڑھ جائے گی. اب آپ دیکھیں قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک اللہ کی تعریفیں بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض وله الكبرياء في السماوات والارض, بار بار تعریفیں کیوں ہیں؟ اللہ ہمیں اس پہ چلانا چاہ رہے ہیں کہ تم اللہ کا تذکرہ بہت زیادہ کثرت سے کیا کرو, اس سے تمہارے دل میں اللہ کی بڑائی, اللہ کی محبت بیٹھ جائے گی. پیسے کی بڑائی جب پیسہ پیسہ کرتے رہیں گے نا, ڈالر کے کیا ریٹ چل رہے ہیں اور یورو کے کیا ریٹ چل رہے ہیں, ضرورت نہیں بھی ہوتی پھر بھی خام ہمیں جا کے, کسی کو ضرورت ہو تو سمجھ میں بھی آتا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ میں کافروں کو اتنی دولت دیتا, سونے چاندی کے گھر ہوتے ان کے, لیکن کیا ہے, کیوں یہ اس لیے اتنا کرتا, ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا, دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے, تھوڑا سا کھیلنے دو بیچاروں کو, نائٹ کلبوں میں شراب وراب پینے دو, کب تک پیئیں گے, کب تک عیش کریں گے, کب تک مزے کریں گے, کب تک گرل فرینڈ بوائے فرینڈ گھومیں گے, دوستیاں لگا کے چسکے لیں گے, کب تک کریں گے؟ کیا ہمیشہ دنیا میں ہی اس قابل نہیں رہتے مزے اڑانے کے؟ دانت گر جائیں گے بڑھاپے میں اور کمر جھک جائے گی. پھر دیکھو یہ تو خوش قسمت لوگ ہیں جو جوانی میں اپنی حفاظت کرتے ہیں تو اللہ ان کو بڑھاپے میں عبادت کی توفیق دیتا ہے, ورنہ جوانی میں اگر نہیں کی تو بڑھاپے میں بھی عام طور پہ توفیق نہیں ملتی. گناہ کی طاقت ہوتی نہیں, جذبات گناہ کے ویسے ہی ہوتے ہیں, اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ سونے اور چاندی کے محلات یہ دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے. والآخرت عند ربک للمتقین, فرمایا آخرت تیرے رب کے نزدیک صرف پرہیزگار لوگوں کے لیے. آخرت تو مسلمان کو, فرما بردار کو اللہ غریب بھی اگر رکھے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں آخرت تیری ہے, بے فکر رہے, آخرت تجھے ملے گی. اور کتنی ملے گی اس کا بھی اللہ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا. فرمایا کہ یہ تذکرہ میں کرتا ہوں تاکہ پہلے ان آیات کو مکمل کر دوں. یہاں اللہ نے اسی سورت زخرف میں, زخرف سونے کو اور ملما سازی کو کہتے ہیں, سونے ہونے کا پانی نہیں چڑھا دیتے کسی چیز کے اوپر. اللہ نے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر واقعہ بھی بیان کیا ہے. اس کا ایک ایسا پہلو بیان کیا جو دوسرے مقام پہ نہیں ہے قرآن میں. وہ پہلو یہ تھا, فرمایا ہم فرعون کو ایسی ایسی نشانیاں دکھاتے کہ ہر اگلی نشانی پہلی نشانی سے بڑی ہوتی, تاکہ وہ حضرت موسیٰ کی نبوت پہ ایمان لے آئے اور بنی اسرائیل پہ ظلم کرنا چھوڑ دے. لیکن جب آزمائشیں آتی تو وہ حضرت موسیٰ سے کہتے اے جادوگر تو اس جادو تو اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے. مذاق میں کہتے, مذاق اڑاتے ہو, اگر تو نے دور کر دیا تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے. تو حضرت موسیٰ کو معاذ اللہ جادوگر کہہ کے آپ کو تنگ کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں ونادا فرعون فی قومہ, ایک دن فرعون نے اپنی قوم میں منادی کی. فرعون دیکھتا رہا کہ میرے ہاتھ سے میری قوم نکلتی جا رہی ہے. حضرت موسیٰ تو گشت کرتے پھرتے تھے نا, دعوت دیتے تھے سب کو اللہ کی طرف, بار بار کہتے تھے تمہارا معبود فرعون نہیں ہے. یاد رکھو معبود کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ فرعون کے سامنے لازمی سجدہ ہی کرتے ہوں گے. اللہ کے نظام کے مقابلے میں کسی اور کے نظام کو, انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو برحق سمجھنا, یہی الوہیت ہے, یہی عبادت ہے. آپ اگر اللہ کے قانون کو برحق نہیں سمجھتے, انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو اس کے مقابلے میں کہتے ہو یہ درست قانون ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ کو خدا نہیں سمجھتے, انسانوں کو خدا سمجھتے. قانون سازی کا اختیار صرف اور صرف کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. اللہ کو ہے کہ انسان پر جس چیز پر چاہے پابندی لگائے اور جس چیز سے چاہے پابندی اٹھائے. یہ اختیارات انسانوں کو نہیں ہے. دو وجہ سے, نمبر ایک, انسان انسان کا غلام نہیں ہے. وہ کیوں اس کے قانون کو فالو کرے بھائی, کیوں مانے بھائی, وہ بھی تو میری طرح کا انسان ہے یا نہیں؟ میں کیوں تیری بات مانوں؟ میں کیوں تیرے کہنے سے حلال, تو جس کو حلال کہے میں اس کو حلال سمجھوں, تو جس کو حرام کہے میں اس کو حرام سمجھوں, کیوں بھائی؟ تو کیا لگتا ہے میرا, تو بھی تو انسان ہے. دوسری بات اس لیے بھی کہ انسان جب قانون بناتا ہے اس میں غلطی کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ انسان ہے. انسان جگہ جگہ غلطیاں نہیں کرتا. آج پالیسی کچھ اور ہے, کل بدل گئی. دیکھو امریکہ آیا, اس وقت پالیسی تھی کچھ اور تھی پالیسیاں اس کی. سارے ان کے ماہرین بیٹھے بھائی پالیسی کے تحت آئے تھے, افغانستان جائیں گے دو تین سال میں کنٹرول ہوگا, اس کے بعد پاکستان کو بھی پنجابی میں کہتے ہیں کھڈے لین لگائیں گے, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد ادھر سے باہر عرب کے راستے سے چائنا کی طرف نکلے, چائنا سے ہوتے وہ ادھر نکلے, بڑی بہت لمبی پلاننگ بنا کے آئے تھے وہ. افغانستان کے سوچے یہ تو دو دن کی مار ہے, کچھ بھی نہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے نا, کچھ ہے ہی نہیں, بھوکے ننگے پٹھان وہاں پہ رہتے ہیں, لڑ لڑ کے تھک کے چور ہو چکے ہیں وہ, اور وہیں کے وہ غلطیاں بھی نہیں کریں گے جو رشیا نے کی تھیں, بس جاہلوں کی طرح مارنا پیٹنا شروع کر دیا, عوام کو دشمن بنا لیا. ہم عوام کو اپنا ہم نوا بنائیں گے, ہم عوام کو بتائیں گے ہم تمہارے نجات دہندہ ہیں, ہم تم پہ حکومت کرنے نہیں آئے, بلکہ تمہارا ہی قوم کا ایک پٹھان حامد کرزئی کے نام سے اس کو تمہارا حکمران بنایا, وہ تمہارا خیرخواہ ہے. اس کو باقاعدہ ٹی وی پہ رلایا, اپنی قوم کی یاد میں روتا ہے ٹی وی پہ کھڑے ہو, ہائے میری قوم, لوگ بھی جذبات میں آ جاتے ہیں, اتنا اچھا آدمی. تو ساری سیاستیں چلیں, بچوں میں ٹافیاں بھی تقسیم کی اس نے, اور طاقت جہاں استعمال کرنی تھی وہاں طاقت استعمال کی, جہاں ٹافیوں سے لالی پوپ سے کام چلانا تھا وہاں ٹافیاں لالی پوپ سے کام چلایا, ساری ایڑی چوٹی کا زور وہ لگا. اس نے کہا دو دن کی مار ہے, اس کے بعد پھر اگلا نمبر پاکستان کا, پھر ایران نکلوں گا, پھر وہاں سے ترکی سے ہوتا ہوا سیدھا سعودیہ. بہت سارے پلان تھے اور بڑے دن سوچا انہوں نے. نتیجہ کیا نکلا؟ گھاس کھا رہا ہے 11 سال سے, گھاس کھا رہا ہے, پریشان ہے, بوکھلا گیا ہے, میں کدھر جا کے سر ماروں, اے اللہ کس عذاب میں پھنسا دیا تو نے مجھے, نہ نکلنے دے رہے ہیں نہ مذاکرات کر رہے ہیں, 11 سال ہو گئے مذاکرات کی. پہلے تو مذاکرات کرتا ہی نہیں تھا, افغان مجاہدین مذاکرات کے لیے تیار تھے, امریکہ تیار نہیں تھا. اب امریکہ تیار ہے, یہ تیار نہیں ہے, نہیں جواب پہ اب نہیں ہو سکتے. تو اب جناب وہ قطر میں لا کے بٹھا دیا وہ مذاکرات میں, وہ ایک ہی بات کرتے ہیں بھائی, وہی بات ہے, نکلو. پہلے نکلو گے فائر بندی نہیں ہوگی. وہ کہہ رہے نکلنے کو تیار ہوں, فائر بندی ہو پہلے, گولی نہیں چلے گی, عافیت کے ساتھ عزت کے ساتھ واپس جاؤں گا. وہ کہہ رہے ہیں نا نا نا, عزت کے ساتھ واپس نہیں جائیں گے. تو یہ میں کیوں بتا رہا ہوں, اتنے بڑے بڑے ذہین لوگوں کی پالیسیاں بھی تیل ہو جاتی ہیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں, ان سے غلطیاں ہوتی ہیں بھائی, یہ پھنس گئے برے طریقے سے. تو قانون بنانے میں انسان بڑی غلطی, دیکھو یورپ میں طلاق کا ایک عجیب قانون بنایا ماہرین نے بنایا, کہ وہاں کا جب فیملی سسٹم ناکام ہونے لگا نا یورپ کا, وہ پریشان ہوئے کہ بھئی لوگ تو شادیاں ہی چھوڑ رہے ہیں, اور جو شادی کرتا ہے تھرام سے دو چار دن کے بعد طلاق, برداشت کی قوت ہی ختم. تو انہوں نے فیملی سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے طلاق کا قانون بنایا کہ طلاق پر پابندی لگا دی. پابندی کیا لگائی کہ جس نے بیوی کو طلاق دی آدھی جائیداد دینی پڑے گی اسے. ان کا خیال تھا اس سے طلاق رک جائے گی. پہلی نظر میں ایسا ہی لگتا ہے کہ بھائی کون دے گا پھر بیوی کو طلاق جب آدھی جائیداد دینی پڑے گی. لیکن ان پاگلوں کو ایسے کہنا نہیں چاہیے کسی کو پاگل, ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا تھا کہ بھائی جب طلاق کو اتنا مشکل بناؤ گے تو وہ پاگل ہے جو شادی کرے گا کوئی, وہ تو شادی سے اور بھاگے گا, بولے گا اگر میری نہیں بنی تو میرے لیے تو یہ گلے کا کانٹا بن جائے گی, عذاب بن جائے گی یہ عورت میری, میری تو آدھی جائیداد لے کے چلی جائے گی. ایک تو ایسی نالائق جس کو میں چھوڑنا چاہتا ہوں, اوپر سے اس نالائق کو میں چھوڑ کے پیسے بھی دوں, آدھی جائیداد بھی دے دوں. تو نتیجہ کیا نکلا کہ جو شادیاں ہو رہی تھیں وہ ہونا بھی بند ہو, اور جنہوں نے شادی کی پھر وہ طلاق دیتے ہی نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں کاغذات میں تو میری بیوی ہے تو کاغذ میں ہے بس, باقی کوئی گورنمنٹ آ کے دیکھ تو نہیں رہی ہے کہ یہ بیوی کے حقوق ادا بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, گھر روزانہ آتا بھی, اتنا ٹائم کس کے پاس ہے بھائی, وہ پولیس والے ہی نہیں جا رہے اپنی بیویوں کے پاس تو تم کو کیوں اریسٹ کریں گے, وہ حکومت ہی نہیں جا رہی اپنی بیویوں کے پاس تو وہ تمہیں کیوں پکڑے گی. نتیجہ کیا نکلا, وہ سارا قانون تلپٹ ہو. اسلام نے طلاق کو کتنا آسان بنا دیا, اس پہ وہ اسلام کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا, ایک لفظ زبان سے بولو نکاح ختم, تین دفعہ بولو تو ایسا ختم کہ اب شادی بھی نہیں ہو سکتی. بظاہر یہ قانون بڑا بظاہر غلط ہے کہ اتنا آسان جب زبان سے بولنے کی دیر ہے اور میاں بیوی کا رشتہ بالکل ختم. لیکن اس کے باوجود 1400 سال سے اگر دیکھا جائے تو طلاق کا سب سے کم ریشو مسلمانوں میں ہے, سب سے کامیاب شادیوں کا جو ریشو ہے نا زیادہ وہ مسلمانوں میں, یہ اسی طلاق کے قانون کی وجہ سے ہے. یہ پتا ہے کہ ایک دفعہ زبان سے نکلے گا ریورس گیئر نہیں لگے گا, اسی خوف سے انسان یہ لفظ نہیں نکالتا, اسی خوف وہ ریورس نہیں ہے اسی. اور جنہوں نے غصے میں نکال دی ان کا عبرتناک انجام دیکھ کے جب پتا چلتا ہے نا کہ اب گھر تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا, اب دوبارہ شادی بھی نہیں ہو سکتی, تو اس کا انجام دیکھ کے لوگ پناہ مانگتے ہیں, بھائی یہ لفظ زبان سے نہیں نکالو, دوبارہ ہو بھی نہیں سکتی ہے. پھر لوگ آتے ہیں نا تین طلاقیں دے کے مولوی صاحب کے پاس, حضرت وہ تین ہو گئی ہیں, میرے پاس تو بہت آتے ہیں لوگ, میں کہتا ہوں بس ختم چھٹی, کہہ رہے دوبارہ شادی, میں نے دوبارہ نہیں ہو سکتی, کہ میں غصے میں تین نکل گئی, اب کیا دوبارہ تو ہو نا, میں نے کہا نہیں ہو سکتی بھائی دوبارہ شادی, کسی اور سے شادی کرے وہ, بس وہ اتفاق سے مر جائے یا اتفاق سے شادی ناکام ہو جائے پھر عدت گزار کے آپ سے ہو سکتی ہے, ویسے آپ سے نہیں ہو سکتی, اب کہیں اور کرے وہ, یہ میرا کیا قصور ہے, یہ کیا قصور ہے. تو میں سوچتا ہوں دیکھو ایک آدمی کو سزا ملی لیکن جتنے لوگ سنتے ہیں نا وہ عبرت ہو جاتی ہے, بھائی یہ نکالنے کی چیز نہیں ہے زبان سے, کیونکہ واپسی کا آپشن, اگر شریعت واپسی کا آپشن رکھتی نا عورت کے لیے, جیسے زمانے جاہلیت میں واپسی کا آپشن تھا, تین طلاقیں دینے کے بعد بھی مرد دوبارہ شادی کر سکتا تھا, یہ اگر رکھتی تو طلاق کا لفظ ہلکا ہو جاتا, ہر آدمی کھیلتا, پھر تین تین چار چار آٹھ آٹھ دس دس دیتا, تھوڑے دیر میں پھر فون کر کے بیگم دوبارہ سے شادی نہ کر لیں, کیا خیال, پھر کر لیتا, عورت کو بیوقوف بنانا کیا مشکل ہے, پھر کر لیتا, پھر ستاتا اس کو, پھر کسی دن غصے میں آ کے دھاڑ دھاڑ نکال دیتا. یہی تماشے ہوتے رہتے جیسے کہ زمانے جاہلیت میں ہوتے تھے. زمانے جاہلیت میں مرد طلاقیں دیتا پھر رجوع کرتا, پھر طلاقیں دیتا پھر رجوع کرتا, پھر طلاقیں, کھیل بنا لیا تھا. اسلام نے پابندی لگائی, الطلاق مرتان, فرمایا بس دو آپشن ہے تمہارے پاس, قرآن نے کہہ دیا, فإن طلقا, تیسری دفعہ اگر دے دی فلا تحل له, پھر شادی بھی نہیں کر سکتے. تو اسلام یہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہے, یہ انسان کے بنائے ہوئے نہیں. تو اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہی کو مانا چاہے گا انسان فالو کرے گا. انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو اگر کوئی اللہ کے قانون سے بہتر سمجھتا ہے تو وہ کافر ہے, غیر مسلم ہے, کیونکہ وہ خدائی دوسرے کو خدا مان رہا ہے. تو البتہ یہ جو انتظامی قانون ہوتے ہیں نا, لال بتی پہ رک جانا, یہ قانون یہ ایک مینجمنٹ کے لیے, یہ اس میں داخل نہیں ہے. کہیں آپ کل سے سگنل توڑنا شروع کر دیں کہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ لال بتی پہ رکنا چاہیے, لوگ اس طرح بھی پاگل ہو جاتے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے لال بتی پہ رکتے ہی نہیں تھے, وہ یوں جو آ رہے ہیں بس پولیس والا دیکھتے تھے دائیں بائیں, داڑھی بھی تھی ان کی. میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو, اللہ کے بندے یہ جائز نہیں ہے, حکومت کی اتباع اطاعت کرنا لازم ہے. کہیں گے ہم اس حکومت کو مانتے ہی نہیں ہیں, تو سردر زرداری کی حکومت ہے, مانتے ہی نہیں, بس ظالم حکومت. میں نے کہا حکومت ظالم ہو عادل ہو, اس کے جو قوانین ہیں نا, جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے مینجمنٹ یعنی انتظام کے لیے جو بنے ہیں, مینج کرنے کے لیے جو بنے ہیں, ان قانون کی اتباع لازم ہے, چاہے وہ زرداری ہو یا بینظیر بھٹو یا امن کمیٹی کا کوئی منتظم ہو. تو یہ لوگوں نے اپنی اپنی طرف سے بھی کچھ چیزیں نکالی ہوئی ہیں انتظامی امور میں. حلال و حرام کرنے کی کسی کو اجازت نہیں, یہ حلال ہے یہ حرام, اس کا اللہ نے پابندی لگائی ہے. تو جلدی سے بات ختم کرتا ہوں, میں وقت کافی زیادہ ہو گیا. تو فرعون کیا تھا؟ اپنا بنایا ہوا نظام لوگوں پہ مسلط کیا ہوا تھا. انا ربکم الاعلی, میں ہوں تمہارا رب. تو حضرت موسیٰ نے کیا بات لوگوں میں چلائی کہ یہ رب نہیں ہے, تمہیں مان کے کس کی چلنا ہے؟ خدا کی, کیونکہ پیدا خدا نے کیا, رزق خدا دیتا ہے. تو فرعون نے جب دیکھا کہ پبلک میرے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے, حکومت کو تو اس کا ڈر ہوتا ہے نا پبلک نہ نکل جائے میرے ہاتھوں سے, تو فرعون نے منادی کرائی لوگوں میں. ونادا فرعون فی قومہ, منادی کرائی, یا قومی الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی, اے میری قوم, ایک طرف میں ہوں رہبر, ایک طرف یہ موسیٰ, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, غریب. دیکھو جو تانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا نا, وہی تانا کس کو دیا گیا؟ حضرت موسیٰ کو. لیکن اللہ نے پھر بھی حضرت موسیٰ کو دولت نہیں دی, اللہ چاہتے تھے کہ یہ دولت کے جو تصور ہے نا, یہ نکلے دماغ سے, یہ نکلے. تو اللہ نے کیا فرمایا, فرعون نے کیا کہا کہ یہ ایک طرف موسیٰ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور ایک طرف میں ہوں, الیس لی ملک مصر, کیا میرے پاس مصر کی حکومت نہیں ہے کیا؟ جیسے آج مصر کی جو فوج ہے نا, ظالم جابر فوج, جس نے اخوان المسلمین کو برباد کر دیا, وہ بھی اسی طاقت کے نشے میں, اسلامی حکومت تھی اس کو برباد کر دیا انہوں نے. تو فرعون کے, یہ بھی فرعون ہی کے نسلیں ہیں ساری. تو وہ کہنے لگا, الیس لی ملک مصر, کیا میرے پاس مصر کی حکومت نہیں ہے؟ تو یاد رکھو, جو بھی اپنے عہدے کا حوالہ دینا کسی اہل حق کے مقابلے میں, تو سمجھ لو کہ اس کا تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں؟ فرعون سے ملتے ہیں. ایک طرف کوئی غریب سا مولوی صاحب بیچارہ دین کی بات کر رہا ہو, کوئی تبلیغ والا بیٹھا ہوا بیچارہ دین کی دعوت دے رہا ہو, دوسری طرف کوئی علاقے کا ناظم ہو, کوئی بڑا آدمی ہو, اور وہ لوگوں کو اپنی طرف گھیر رہا ہو اور حوالہ اپنی حکومت کا دے رہا ہو, میں, میرے پاس طاقت ہے, میرے پاس قوت ہے, تو سمجھ لو اس میں کون کس کے جراثیم ہے؟ فرعون والے جراثیم. فرعون نے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں یہی تانا دیا تھا, الیس لی ملک مصر, میں بڑا آدمی ہوں, حضرت موسیٰ معاذ اللہ چھوٹے آدمی ہیں, یہ چھوٹے ہیں, میں بڑا ہوں, میرے پاس مصر کی حکومت, وہذہ الانہار تجری من تحتی, میرے گھر کو آ کے دیکھو اور موسیٰ کی جھونپڑی کو دیکھو جا کے. یہ اگر اللہ کا اتنا مقرب اور بڑا آدمی ہوتا تو جھونپڑی میں کیوں رہتا؟ یہ دیکھو کیسا جھونپڑی میں رہنے والے موسیٰ, غریب, جو غریب تھے, مسکین تھے, مقام کتنا بڑا کہ اللہ براہ راست ہم کلام ہوتا تھا کوہ طور پہ بلا. تو اس لیے میرے بھائی, کسی کی غربت کی وجہ سے اس کو حقیر نہ سمجھیں. آج مالداروں میں یہ فرعونیت بہت ہے, غریب کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. قیامت کے دن پتا چلے گا کہ کون کس کا مقام اونچا ہے. خافضۃ الرافعہ, اللہ فرماتے ہیں قیامت ایسی چیز ہے جو بہت سے عزت داروں کو ذلیل کر دے گی اور بہت سے ذلیل لوگوں کو عزت دار بنا دے گی, یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا. تو فرعون نے کہا, میرے گھر کو, میرے محل کو دیکھو اور موسیٰ کے جھونپڑے کو. موسیٰ کے جھونپڑے میں تو پانی کا مٹکا بھی نہیں ہوگا, اور ہذہ الانہار تجری من تحتی, میرے گھر میں, محل میں باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. محل میں ہی باغات ہوتے ہیں نا بڑے لوگوں کے کوٹھیوں میں, اور انہی میں نہریں بہ رہی ہیں,
اور ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین, اب خود فیصلہ کرو کہ میں زیادہ بہتر ہوں یا وہ, یہ وہ شخص جو معاذ اللہ نقل کفر, کفر نباشت, جو کمتر درجے کا آدمی ہے. کیسے کیسے الفاظ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے لیے استعمال کر رہا ہے کہ کم درجے کا آدمی ہے یا میں بہتر ہوں. ولا یکاد یبین, اور میرے انداز بیان کو دیکھو, حضرت موسیٰ کی زبان میں چونکہ لکنت تھی, فصاحت نہیں تھی, اٹکتی تھی بعض دفعہ زبان, تو کہنے لگا ان کو تو معاذ اللہ نقل کفر, کفر, کفر نباشت, ان کو تو بولنا نہیں آتا. حضرت موسیٰ کو جب نبوت ملی نا تو حضرت موسیٰ نے کہا اللہ میرے بھائی کو ہارون کو بھی دے دے کیونکہ اس کو بولنا آتا ہے. اس سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ بولنا آنا بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے, اس کی وجہ سے حضرت ہارون کو نبوت مل گئی گریوی میں. گریوی کا جو سسٹم ہے یہ بہت پہلے سے چلتا آ رہا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا نبی تو حضرت موسیٰ ہی ہے اصل تو, لیکن بات میری ہوگی, زبان کس کی ہوگی؟ ہارون کی. اس کو بلاغت ہے اس کی زبان. داؤد علیہ السلام کا جو معجزہ تھا نا, اس میں ایک معجزہ فصل الخطاب, بولنا آتا تھا داؤد علیہ السلام کو. اللہ فرماتے ہم نے یہ معجزہ دیا تھا داؤد کو, بیان کرتے تھے ایسا بیان ہوتا تھا لوگوں کے دل ہل جایا کرتے تھے. آج اس کی مثال حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے لاکھوں لوگوں کے دلوں کو تبدیل کر دیا, اور بعض بدبخت ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کو بدنام کرنے کے لیے, کوئی یوٹیوب پہ کوئی کہاں ایسی ویڈیو بنا بنا کے. تو نازیبہ الفاظ تھے, چھوڑو ایسے لوگوں کو میں کیا کہوں, شوگر ہے پی گیا بس, بہت غصہ پی جائے اچھا ہے انسان, ٹھیک ہے. کوئی تعمیری کام نہیں کرتے, علم ہیں وہ بھی علم والے جو یہ تخریبی کام کر رہے ہیں. تو لاکھوں انسانوں کو اللہ نے ان کے ذریعے ہدایت دی ہے, لاکھوں انسانوں. تو یہ بولنا آنا بھی بڑا کمال ہے, لیکن بولنا کسی کو نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کا مقرب نہیں ہے. حضرت موسیٰ میں وہ فصاحت نہیں تھی جو حضرت ہارون میں تھی, مگر حضرت موسیٰ کا مقام زیادہ بڑا. تو فرعون کہنے لگا کہ ان کو تو بولنا نہیں آتا, مجھے بولنا آتا ہے, تو بتاؤ کون بہتر ہے. تو فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب, بتاؤ موسیٰ کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں, گولڈ کیوں نہیں ہے, کہیں انویسٹمنٹ نہیں ہے, کوئی بزنس نہیں ہے ان کا, صحیح ہے نا, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, کوئی کاروبار نہیں ہے, کوئی اللہ توکل پہ صبح کھاتے ہیں, شام کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی, بکریاں چرا چرا کے تو 10 سال انہوں نے پیٹ پالا ہے, پیٹ گزارا کیا 10 سال بکریاں چرا چرا کے, تو شادی ہوئی ہے, کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں تھا اگر 10 سال بکریاں نہ چلاتے. ایسے ایسے تانے فرعون دے رہا ہے. یہ میں کیوں نقل کر رہا ہوں, تاکہ ہمارے ذہن میں یہ آ جائے کہ اللہ کی نظر میں اچھے اور برے ہونے کا معیار کیا ہے اور ہماری نظر میں کیا ہے. ہمارا بھی آج کل معیار وہی ہے جو فرعون کا ہے. تو اوجا معه الملائکۃ مقترنین, اور اگر یہ پیغمبر ہے تو فرشتے اس کے ساتھ چلتے کیوں نہیں ہیں. فاستخف قومه فاطاعوه, فرمایا اپنی قوم کو بیوقوف بنایا, قوم نے بھی اسی کی مانی, کیونکہ قوم کی عادت ہے طاقتور کے پیچھے چلنا, حکومتوں کے پیچھے چلنا لوگوں کی خصلت ہے, علماء کے پیچھے نہیں چلتے, طاقتور حکومت عہدے دار جو کہیں گے نا لوگ اس کے پیچھے جائیں. علماء اگر کوئی مفتی فتویٰ دے دے نا, ادھر ووٹ دو ادھر نہیں دو, ان کو کیا پتا سیاست, علماء فتویٰ دے دے نا کہ بھئی یہ کام کرو یہ حلال ہے یہ حرام ہے, ان کو کیا پتا, وہ اپنے ہی عہدے داروں سے اٹیسٹ کروائیں گے کہ بھئی مولوی صاحب کہہ رہے ہیں, تو وہ تو کہے گا مولوی صاحب کو اڑا, فتویٰ تو غلط صحیح دور کی بات, مولوی صاحب کو مارکیٹ سے غائب کر دو. تو اللہ نے فرمایا قوم نے کس کی مانی, موسیٰ کی نہیں, موسیٰ کی ماننے والے تو بہت تھوڑے تھے, انہی کی قوم, باقی سارے کس کے پیچھے چلے, فرعون کے, بھائی یہ ہے اس کی دولت دیکھ کے, اس کے خزانے دیکھ کے. دیکھو ایک بات ہے, تبلیغ والوں کا اجتماع ہوتا ہے نا, اس کی حالت جا کے دیکھا کرو. پچھلے سال میں اجتماع میں گیا, اتنی گرمی میں مٹی میں بیٹھے ہوئے لوگ. تو دیکھو خوبیاں خامیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں, میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ فرشتے ان میں کوئی خامی نہیں ہو سکتی, اور کسی دوسری تنظیم یا کسی دوسرے گروہ یا کسی سیاسی جماعت کو کی توہین بھی مقصد نہیں ہے, سارے دین کا کام کر رہے ہیں. لیکن وہ منظر دیکھ کے قرآن کی یہ آیات ذہن میں آتی ضرور ہے, یہ آیات ضرور ذہن میں آتی ہیں کہ یہ لوگ دنیا کی عیش و عشرت اور ان چیزوں سے ذرا بھی متاثر نہیں. مٹی میں بیٹھنا ہے بیٹھ جا, نہیں تو دفاع ہو یہاں سے, سمجھا رہے ہو, اسی حالت میں یہاں بیٹھ کے 3 دن بیان سننا ہے تو سن لے اسی گرمی میں, ورنہ کیا ہے بھاگ یہاں سے. تو بیٹھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جو کام کا طریقہ کار ہے نا, طریقہ کار, یہ پیغمبروں کے طرز کے زیادہ قریب ہے. پیغمبروں کی اسی قسم کی دعوت ہوتی تھی,
سادگی بہت ہوتی تھی. تبھی پیغمبروں کی دعوت میں ان کو یہ اعتراض ہوتا تھا کہ کافروں کو کہ یہ تمہاری دعوت میں غریب غربا لوگ زیادہ کیوں ہیں, الگ سے کوئی پروٹوکول صوفہ سیٹ ہونا چاہیے, ایئر کنڈیشن روم ہونا چاہیے جس میں ہمارے لیے بیٹھا ہو, کولر ہو, نیسلے کا پانی ہو, اس قسم کا سیٹ اپ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, یہ غریب غربا قسم کے لوگ. تو پیغمبر کیا کہتے ہیں, ما انا بطارد الذین آمنوا, یہ غریب غربا ایمان والے ہیں, دعوت کو قبول کرنے والے ہیں, ان کو ہم مجلس سے ہٹا نہیں سکتے. ایک دفعہ مجھے پتا چلا کہ وہ جنید جمشید صاحب کو وی آئی پی کمرے میں رکھا ہوا ہے. مجھے ایک دن اشکال سا ہوا, میں نے کہا یہ وی آئی پی کیوں ہے بھائی, یہ بڑے لوگوں کے لیے وی آئی پی کیوں. تھوڑا سا میں نے جا کے دیکھا تو پتا چلا وہ وی آئی پی, وہ کیا وی آئی پی تھا, الگ کمرہ زمین میں چادر بچھائی ہوئی ہے, وہ وی آئی پی ہے خواص کے لیے. تو وہ وی آئی پی بھی ان کا ایسا ہے کہ جو ہمارا جو ہے نا غریب خانہ تھڑا باہر کا جو وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو, ابھی ذہن میں نہیں آ رہا, جو بھی کہتے ہیں انگلش میں آپ سوچ کے, تو وہ جو ہے وہ اس سے بہتر ہے. تو یہ جو سادگی والا طرز ہے نا, یہ نبوت کے قریب ہے. پھر دوبارہ بتا دوں, میں کسی دینی تنظیم, جو دوسری تنظیمیں جو دین کا کام کر رہی ہیں چاہے وہ سیاسی ہوں, میں مخالف نہیں ہوں, سب کو ضروری سمجھتا ہوں. اور یہ بھی نہیں کہتا کہ تبلیغ والے فرشتے ہیں, ان میں کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ پھر بعض لوگ کہتے ہیں ان میں یہ خرابی, ان میں, تو ہم کہتے ہیں بھائی کون فرشتے, انہوں نے کبھی یہ تھوڑی کہا کہ ہم پیغمبر ہیں, یا ان کی کسی بات پہ کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ جو طرز ہے نا, یہ طرز, اب فرعون کے اعتراضات دیکھیں کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام سارے اعتراضات اجتماع گاہ پہ فٹ ہو رہے ہیں سارے کے سارے, ٹھیک ہے نا, اجتماع گاہ پہ وہ فرعون والے سارے اعتراض کہ بھائی نہ فلولا القی علیہ اسفرۃ من ذہب, سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے اس کے پاس. اللہ فرماتے ہیں قوم نے کس کی مانی, فرعون کی مانی, موسیٰ کی نہیں مانی, کیونکہ موسیٰ غریب تھے. تو پھر ہوا کیا, فرمایا فلما آسفونا, جب اس قوم نے ہمیں ستایا, الفاظ دیکھیں, جب اس قوم نے ہمیں بہت ستا دیا, موسیٰ معجزے دے رہے ہیں, موسیٰ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, ساری باتیں, مگر صرف اس لیے نہیں آ رہے کہ یہ غریب ہیں وہ دولت مند, یہ ان کے پاس حکومت نہیں اس کے پاس حکومت, اللہ نے بڑی مہلت دی. فرمایا جب ہمیں ان لوگوں نے ستایا اور ہمیں بھڑکایا, ہمیں غیظ و غضب دلایا بہت سارا, انتقمنا منہم, پھر ہم نے فرعون اور اس کی قوم سے انتقام لیا, فاغرقناہم اجمعین, فرعون سمیت ساری قوم کو دریا میں غرق کر دیا, فجعلناہم سلفا, اور پچھلی قوم امتیوں کا ایک قصہ بنا دیا ان کو, اتنی طاقتور حکومت, اتنی کامیاب حکومت, کیا بنا دیا, قصے کہانیاں بنا دیا کہ کسی زمانے میں فرعون بھی ہوا کرتا تھا, کسی زمانے میں قوم بھی ہوا کرتی تھی بڑی دولت مند, ومثلا للآخرین, اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. ایک جگہ قرآن میں آتا ہے الیوم ننجیک ببدنک, فرعون کو غرق کر کے اللہ نے فرمایا تیرے جسم کی میں حفاظت کروں گا, لتکون لمن خلفک آیا, بعد والے آنے والے لوگوں کے لیے تاکہ تو عبرت کا نشان بن جائے. دنیا دیکھے, آج یاد رکھو کوئی حکومت اتنی طاقتور نہیں ہے جتنا فرعون تھا. فرعون ذبح کر دیتا تھا نوجوانوں کو, بچوں کو, کوئی احتجاج کرنے والا نہیں تھا. آج کسی حکومت میں اتنی طاقت ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر ذبح کرے اور کوئی احتجاج نہ کر سکے, کچھ نہ کچھ تو احتجاج ہوتا ہی ہے نا, اتنی طاقت, مگر اللہ نے کیسا عبرت کا نشان بنا دیا. آج بھی مصر میں فرعون, اسی مصر میں فرعون کی لاش ہے جس کی فوج فرعون بنی ہوئی ہے, اسی مصر میں. تو اللہ عبرت کے, جس کو عبرت ہوتی ہے اس کو تو قرآن سے سن کے بھی ہو جاتی ہے, جس کو نہیں ہوتی وہ لاشیں دیکھ کے بھی اس کو عبرت حاصل نہیں ہوتی. دعا کریں اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے جن کو عبرت ہوتی ہے, اور ہمیں پیغمبروں کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.